کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے اپنے تمام ہتھیار ڈال دیں. ارادے کو اللہ کے اللہ کی مرضی کے سامنے فنا کر دیں. اپنا کوئی ارادہ بندے کا نہ ہو. اسباب وسائل جتنی بھی چیزیں ان سب سے مومن بندے کی نظر ہٹی آئے, صرف اللہ کی ذات پر نگاہ. اپنا ارادہ فنا کرنے کے بعد اللہ جو کچھ کہیں وہ کہیں. پھر اللہ کی قدم جو ہے بندے کے ساتھ شام نہار. اپنے علم کی آدمی بالکل یہ نہیں کرنا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جیسے فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, یا اللہ آپ پاک ہیں, لا علم ہمارے پاس کوئی علم نہیں الا ما علمتنا, مگر جو کچھ آپ ہم کو سکھلا دیں گے جو کچھ آپ نے ہم کو سکھلا دیں. ایسے اپنی قدرت کی طاقت کی نفی کرے کہ میرے پاس کچھ نہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا, ہاں آپ مجھ سے کچھ کروانا چاہیں تو ہو سکتا. ان سب چیزوں کا تعلق دل سے, یہ دل سے نفی. سارے اسباب وسائل موجود ہیں, ظاہری اعتبار سے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے کسی کام کے وجود پذیر ہونے میں, لیکن پھر بھی اس کو مکمل اعتماد ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا, پر اللہ نہیں چاہے گا تو اللہ تمام اسباب موجود ہیں, اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں, کوئی بھی سبب موجود ہے اللہ چاہے گا تو. اللہ دیکھتا ہے کہ مومن بندے کی نگاہ مجھ پر ہے یا اپنے اسباب اور وسائل پر ہے, اپنی عبادات پر ہے, اپنی دعاؤں پر ہے. دعا کی دو حیثیت ہیں, ایک تو کہ میں مانگ رہا ہوں, اس پہ تو نگاہ نہ ہو, ایک یہ کہ اللہ سے مانگ رہا ہوں, اللہ دینے پر قدرت مطلقہ رکھتے ہیں اس پر نگاہ. تین چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے ملک, کوئی ملک, پھر اس ملک کا ایک ہوتا ہے دار السلطنت, دار الخلافہ, اور اس دار السلطنت میں ہوتا ہے ایک بادشاہ. بادشاہ کے اثرات سب پہ پڑتے ہیں. کسی ملک کا بادشاہ کبھی انتظامی شان کا ہوتا ہے, منتظم آدمی ہوتا ہے, اس کے اثرات پورے ملک پر پڑ جاتا ہے, ہر جگہ پورا امن قائم ہو گیا. اور کبھی بادشاہ ہوتا ہے سست کمزور قسم کا, تو سارے ملک میں بے انتظامی ہو جاتی ہے. یاد ہے وہ بزرگ ہے نا, ایک بزرگ نے دوسرے سے کہا کہ کیا معاملہ ہے آج کل, جو ہے ملک میں جگہ جگہ فساد ہے, جگہ جگہ لڑائی جھگڑے, بے انتظامی ہے. تو فرمایا صاحب خدمت سست آدمی ہے, نرم آدمی ہے. پوچھا کون ہے, کہا فلاں جگہ جو ہے وہ تربوز بیچتا ہے, یہ تقنینیات کا معاملہ ہے, ایک ہے تشریعیات ایک ہے تقنینیات. تشریعیات جس میں ہم مکلف ہیں, تقنینیات کا ایک الگ نظام ہے. جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑا سنا ہوگا, ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم میں امت کو کچھ ارشادات فرما رہے تھے, نبوت والے علوم کو دیکھ کر کسی شخص نے عرض کیا کہ حضرت اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے, یا یہ کہ آپ سے بھی بڑا کوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں, اور حقیقت بھی تھی کہ تشریعات کا جاننے والا ان سے بڑا اس وقت کوئی تھا نہیں. اللہ نے فوراً تنبیہ فرما دی, وہی نازل کی, ہمارے ایک بندہ ہے فلاں جگہ مجموع البحرین میں رہتا ہے, اس کے پاس وہ علوم ہے جو آپ کے پاس. لمبا قصہ ہے, پوچھا کہ کیسے جاؤں, علامات بتا دی گئی, گئے. اب وہ گزارش کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے پاس جو مخصوص علوم ہیں مجھے بھی اس میں سے کچھ مل جائے. پہلے تو حضرت خضر نے عذر کیا کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکتے, میں کچھ ایسے کام کروں گا آپ صبر نہیں کر سکتے, اور فرمایا بھی کہ مجھے کچھ ایسے علوم دیے گئے ہیں جو آپ کو نہیں دیے گئے, اور آپ کو بھی کچھ علوم دیے گئے ہیں جو مجھے نہیں, کیونکہ آپ میرے علوم سے واقف نہیں, اس لیے میں بہت سے کام ایسے کروں گا آپ خاموش نہیں رہ سکیں گے, صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ نے عرض فرمایا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا, آپ مجھے اجازت دے دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے شرط لگائی, ٹھیک ہے خضر نے, لیکن بولنا نہیں جب تک میں خود ہی نہیں بتا دوں. پھر وہ تین واقعے آئے, کشتی کو سوراخ کیا, بچے کو مار ڈالا, دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی اس کو سیدھا کیا. تو وہ تقنینیات کا معاملہ ہے, تشریع اعتبار سے وہ بالکل ناجائز تھا, لیکن ان کی ایک ذمہ داری تھی. تو بہرحال وہ تربوز والا جو ہے وہ صاحب خدمت تھا, کہا وہ سست ہے جا کر آزما لو. اس نے جو ہے گیا کہ کچھ پیسے دیے کہ لاؤ بھائی تربوز, کھایا تو پھینک دیا کہ یہ تو بالکل پھیکا ہے, یہ کوئی ذائقہ نہیں. کہا کوئی بات نہیں دوسرا لے لو. دوسرا لیا اس کو بھی پھینک دیا, کہا اس کا تو رنگ ہی اچھا نہیں. تیسرا لیا اس کو بھی پھینک دیا. گئے اور بزرگ کے پاس کے واقعی وہ تو بڑا سست آدمی ہے, تین چار تربوز میں نے اس کے ضائع کر دیے, کچھ بھی نہیں بولا. پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے سارے ملک کا نظام ٹھیک ٹھاک ہو گیا, تو وجہ پوچھی کہ حضرت آج کل کیا ہے, کہا صاحب خدمت بدل گیا ہے, اب مضبوط چست آدمی ہے. گئے ان کے پاس, کہاں ہے, کہا فلاں جگہ اڈے میں جو ہے پانی بیچ رہا ہے. گیا اس کے پاس, پانی کا ایک گلاس لیا, لینے کے بعد پھینک دیا کہ یہ تو بالکل اس میں کوئی ذائقہ ہی نہیں. اس نے جو ہے ایک چپت مارا اور کہا کیا مجھے بھی تم نے تربوز والا سمجھ لیا. تو بہرحال جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے اثرات پڑ جاتے ہیں, اگر بادشاہ ٹھیک ٹھاک ہیں تو اس کے اچھے اثرات پڑیں گے ملک پر, اور بادشاہ کے اندر کوئی کمزوری ہوگی اس کی کمزوری کے اثرات ملک پر. مدرسہ ہو, کوئی ادارہ ہو, اب کالج میں پڑھتے ہیں جب کوئی پرنسپل یا کسی ادارے کا سربراہ یا منتظم قسم کا ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے, نگاہ رکھنے والا ہوتا ہے, تو اس کے اثرات پورے ادارے پہ پڑ جاتے ہیں, طلبا ہوں, اساتذہ ہوں, ملازمین ہوں, سب پہ پڑ جاتے ہیں. اور وہ ذرا سست ہو گیا اس کے بھی ایسے اثرات پڑ جاتے ہیں. اسی طرح انسان کا یہ پورا وجود جو ہے, یہ تو ہے ایک ملک, اور انسان کا سینہ جو ہے اس بدن کے اندر یہ ہے دار السلطنت, اور اس سینے کے اندر جو دل ہے یہ کیا ہے, بادشاہ. کسی بھی ملک کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہوتی ہے, دار السلطنت. کہیں بھی کچھ ہو جاتا ہے تو دہلی کے اندر جو ہے فوج وغیرہ چوکنا ہو جاتا ہے دار السلطنت. یہاں کچھ بھی ہو جائے تو سری نگر میں چوکسی بڑھے گی. تو ہر ملک کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کا قاتل کون ہوتا ہے, حتیٰ کہ ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے, شہروں پہ شہر قبضہ کرتا ہے, لیکن جب تک دار الخلافہ پہ قبضہ نہیں کرتا اس وقت تک اس ملک کو مفتوح قرار. جب دار الخلافہ پہ قبضہ جما لیا, اب بس سمجھ لی جاتی ہے اس کی حکومت قائم. تو ہمارا جو دار السلطنت وہ ہمارا سینہ ہے, اور اس کے اندر جو بیٹھا ہوا بادشاہ اس کا نام کیا ہے, دل. شیطان ہمارا دشمن ہے, نفس ہمارا دشمن ہے, اس کا اصل نشانہ تو کیا ہے, دل. لیکن ظاہر بات ہے جیسے کسی ملک کا دشمن سب سے پہلے ڈائریکٹ دار السلطنت پہ تو حملہ نہیں کرے گا, وہاں پہنچنے کے لیے اس کو سرحدوں کے ذریعے آنا پڑتا ہے, جہاں سے جو سرحد مل رہی ہو وہاں سے حملہ آور ہوگا. اس کے بعد آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے دار الخاندان تک پہنچ جائے, اور اگر بادشاہ کو اپنے قبضے میں کر لیا تو یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی مانی جا سکتی. تو شیطان ہمارا دشمن, اس کا اصل نشانہ تو کیا ہے؟ گل ہے نا. لیکن جیسے عام دشمن سرحدوں کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے, ایسے یہ شیطان جو کھلا ہوا دشمن ہے یہ بھی سرحدوں کے ذریعے حملہ آور ہوتا ہے. جیسے سرحدیں ہوتی ہیں, زمینی سرحدیں بھی ہوتی ہیں, ہوائی سرحدیں بھی ہوتی ہیں, نہیں ہوتی. ایسے شیطان جو حملہ آور ہوگا اس کی بھی مختلف سرحدیں ہیں. ہاتھ کی الگ سرحد ہے, پیروں کے ذریعے الگ سرحد ہے, نگاہ ایک اور سرحد ہے, کان ایک اور سرحد ہے, زبان ایک اور سرحد ہے, ایک ہوائی سرحد بھی ہے کہ تصورات, گندے خیالات وغیرہ کے ذریعے سے وہ دل پر کیا ہوتا ہے, حملہ. تو جیسے بادشاہ جو اپنی ملک کو محفوظ رکھنا چاہے گا تو اس کے لیے ملک کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے, ملک کے سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ چوکسی اور سب سے زیادہ دھیان جو ہے وہ دار السلطنت پر رکھنا پڑتا ہے. ایسے مومن بندے کا کام کیا ہے کہ سب سے زیادہ توجہ تو کس پر رکھے؟ دل پر. لیکن اس دل کو محفوظ رکھنے کے لیے جتنے بھی راستے شیطانی حملے کے ہو سکتے ہیں, جن جن راستوں سے شیطان اس دل پر حملہ آور ہو سکتا ہے, ان تمام راستوں پہ کیا بٹھا دے؟ پہرا. مولانا محمد احمد صاحب فرتابی رحمہ اللہ ایک اونچے درجے کے صاحب دل بزرگ ہیں, وہ فرماتے ہیں, نہ کوئی راہ غیر راہ پا جائے, نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے, نہ کوئی راہ پا جائے, نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس مانے. کہ کوئی غیر تمہارے اس دل کے حرم پر, دار السلطنت پر حملہ آور نہ ہو, ہمیشہ کیا رہو اس کے پاس میں, پہرے بٹھلاؤ, آنکھوں پہ پہرا, ہاتھ پہ پہرا, زبان پہ پہرا, کان پہ پہرا. یہ جو ملک ہے یہاں بعض مرتبہ سرحد پہ لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن دار السلطنت پہ اس کا اثر فوراً نہیں پڑتا, لیکن یہ جو ہمارا جسمانی ملک ہے کسی بھی عضو پر شیطان کا حملہ ہو فوراً اثر کس پر پڑے گا؟ دل. یہاں دیر نہیں لگ, وہاں تو آخر نمبر کس کا آ جاتا ہے؟ دار السلطنت کا. اور یہاں سب سے پہلے نمبر کس کا آ جاتا ہے؟ اسی دار السلطنت. پیغمبر کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, جب کوئی مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو فوراً دل میں کیا لگ جاتا ہے؟ سیانہ. فور ہاتھ نے گناہ کیا, سیاہ نقطہ کہاں لگا؟ دل. آنکھ نے بد نگاہی کی, سیاہ نقطہ کہاں لگا؟ دل. زبان نے کوئی گندا کلمہ اپنی زبان سے نکالا, زبان سے کوئی گندا کلمہ نکلا, اس کا فرم سیاہ نقطہ کہاں پر لگ گیا؟ دل. کوئی گندا خیال آدمی نے جمایا, یہ کوئی بدکاریاں ہیں نا حدیث میں ہے نا, پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آنکھ بھی زنا کرتی, آنکھ کا جنا دیکھنا ہے, کان بھی جنا کرتا ہے بدکاری, کان کی بدکاری کیا ہے؟ سننا, زبان بھی بدکاری کرتی ہے, اس کا زبان کیا ہے؟ بولنا غلط کے ساتھ, ہاتھ بھی بدکاری کرتا ہے, اس کا زبان کیا ہے؟ چھونا, پیر بھی جب بدکاری کرتا ہے اس کی بدکاری کیا ہے؟ کیا اس کی بدکاری؟
چلنا.
اور پھر فرمایا کہ شرم کا یا تو پھر اس کی تصدیق کرتی ہے, لیکن دل جو ہے, آنکھ بدکاری کرے تو اس کا فوراً اثر, زبان بدکاری کرے تو اس کا فوراً اثر, کان بدکاری کرے تو فوراً اثر, پیر بدکاری کرے تو, کوئی بھی عضو بد. اسی لیے بعض مرتبہ ایسا اثر پڑ جاتا ہے, ایسا اثر پڑ جاتا ہے, روایت سے معلوم ہو دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے. پیغمبر کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, لا یزنی مؤمن حين یزنی هو مؤمن یا لا یزنی رجل, آدمی بدکاری نہیں کرتا. مطلب یہ ہے کہ خلاصہ اس کا کہ آدمی جب بدکاری نہیں کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ایمان جو ہے وہ دل سے نکل جاتا ہے, اور دکھلایا بھی ایسے نکل جاتا ہے. بدکاری کرتے ہیں ایمان اندر نہیں. بعض علماء نے بیان کیا کہ نوری ایمانی جو ہے نکل جاتا ہے, اور عبداللہ ابن عباس پر ایمان نکل جاتا ہے, اور بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سر پر سایہ فکن ہوتا ہے کہ کہیں عذاب الہی نہ. جب خدا نہ خواستہ وہ بدکاری سے جب اب الگ ہو گیا, اب ایمان جو ہے پھر اپنی جگہ. لیکن نکلنے سے پہلے جس کیفیت کے ساتھ تھا, جس نورانیت کے ساتھ تھا, واپس آ جائے گا تو وہ نورانیت. اور یہ بھی پتہ نہیں واپس آئے گا بھی یا اس سے پہلے روح نکل گئی. اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کوئی بدکاری کر رہا ہو, اس حدیث کے مطابق ایمان کیا ہے, نکل گیا, یہ واپس کب آئے گا؟ جب اس بدکاری سے آدمی الگ ہو جائے. لیکن ہوستا ہے ابھی الگ ہونے کی نوبت ہی نہیں ہے, اس سے پہلے روح پرواز کر گئے تو ایمان کہاں رہا؟ دل میں تو رہا ہی. اسی طرح جب آدمی چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا, ایمان اس کے دل سے کیا ہے, چلا جائے. بندہ شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا, ایمان اس کے دل سے کیا ہے, رخ سکتا. تو غرض ہے کہ ہماری آنکھ غلطی کرے, ہماری زبان غلطی کرے, ہماری نگاہ غلطی کرے, تو اس کا اثر فوراً کس پر پڑے گا؟ اس بادشاہ. اب یہ دن بہ دن کیا ہوتا جائے گا, کمزور. اب جب کمزور ہوتا جائے گا تو اس کے اثرات ساری سلطنت پر, ہاتھ پہ. جب آدمی کا دل بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اس وقت اس کی رغبت گناہوں کی طرف نہیں, مشتبہات تک سے بھی مومن بندہ کیا کرتا ہے, بچتا ہے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین, حلال کیا ہے, واضح, اور حرام بھی کیا ہے, واضح. بھائی کریے قریب قریب, حلال بھی بالکل واضح اور حرام بھی کیا ہے, واضح. وبینہما مشتبہات, اس کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہوتے ہیں کہ جہاں تردد ہوتا ہے پتہ ہی ہے حلال ہے یا حرام. فرمایا جس آدمی جس آدمی نے مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا, ان کا ارتکاب نہیں کیا, اس نے اپنے دین کو بھی خطرے سے بچا لیا اور اپنی عزت اور آبرو کو بھی کس سے بچا لیا, خطرات سے. کیونکہ آدمی جب کسی مشتبہ چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو اس میں دین بھی محفوظ نہیں رہتا اور عزت بھی بعض مرتبہ چلی جاتی. پھر فرمایا جو آدمی مشتبہات میں پڑے, مشتبہات کا کیا کرے, ارتکاب کرے, فرمایا اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو چرواہا ہوتا ہے. چرواہا جانتے ہو, بکریوں کا چرانے والا, گائے بھینس جانوروں کا چلانے والا, جو سرکاری چراگاہ کے ارد گرد, پہلے زمانے کے اندر بادشاہ ہوتے تھے, جانوروں کی بھرمار ہوتی تھی, تو اس زمانے میں سرکاری چراگاہ ہوتی تھی, اس سرکاری چراگاہ کے اندر عام آدمی اور رعیت کے جانور چر نہیں سکتے تھے, یہ قانون جرم مانا جاتا تھا. تو حدیث میں ہے کہ جو چرواہا سرکاری چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو کھلائے گا تو خطرہ ہے کہ وہ اس کے جانور کہاں گھس پڑیں گے سرکاری چراگاہ میں, اور یہ جرم مجرم بنے گا, جرم کا ارتکاب کرنے والا بنے گا. اب اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ چراگاہ سے اپنے جانور سرکاری چراگاہ سے کیا رکھے, دور. حالانکہ
ये जो बीच की लाइन है जहां तार बंदी या कुछ हो, उससे पहले पहले बिल्कुल उसको खिलाने की क्या है इजाजत। लेकिन जिसको इसके जुर्म होने का इल्म हो कि इसमें मुझे इतनी बड़ी सजा मिलने वाली है, वो क्या करेगा? नजदीक भी नहीं जाएगा, दूर दूर रहेगा। मसलन 10 फुट दूर रहा, ये जो 10 फुट का फासला है ये उसके लिए ममनू है या गैर ममनू? ममनू नहीं, गैर ममनू है, इजाजत है। लेकिन मालूम है कि अगर इस अगर ये गैर ममनू है, लेकिन अगर मेरे जानवर इसमें चले गए तो आगे का पर भी वो मुंह बढ़ा सकते हैं। इसलिए वो इस ममनू चीज से बचने के लिए बाद मरतबा गैर ममनू चीज को भी क्या करता है? छोड़ देता है। इसी को हजरत उमर रजी अल्लाह ने क्या फरमाया इरशाद कि हलाल हराम से बचने के लिए हमको हलाल के भी कई हिस्से छोड़ने। इसीलिए कुरान पाक ने वला तकरबु ज़िना, ज़िना के करीब भी, ज़िना तो हराम है लेकिन करीब जाने को भी, क्योंकि जो करीब गया अब खतरे में पड़ गया। तो जो आदमी मुश्तबह से अपने दिल को क्या करता है, बचा लेता है, अब उसका दिल मुश्तबह से बचते 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 क्या बन गया, जब मजबूत बन गया, इस दिल के असरात किस पर पड़ेंगे? सारे जिस्म पर। उसकी आंख बुराई की का तकाजा करेगी ही नहीं। जब बादशाह जो है मजबूत होता है तो सारी रैयत पर उसके असरात पड़ते हैं या नहीं पड़ते? रियाया के दिल में भी खिलाफ कानून करने के का वसवसा तक भी नहीं आता, बाद में सोचते ही नहीं। ऐसे दिल जब आदमी का ठीक ठाक होगा तो उसके असरात जो है सारे उसके असरात सारे जिस्म पर पड़ेंगे। और खुदा ना खासा दिल बेकार हो गया तो उसके बुरे असरात किस पर पड़ जाते हैं? सारे। आपने बार बार तजुर्बा किया होगा जब आदमी का दिल ठीक ठाक होता है तो कोई भी सामने से गुजरे आदमी की तबीयत उतना आमादा नहीं होती। खुदा ना खासा दिल खराब है, अल्लाह ने कहे ज्यादा खराब है, अंदर बैठा होता है, लेकिन फौरन अंदर बैठने के बाद बिल्कुल पूरा अमन जगह है, लेकिन जानबूझकर बाहर निकलता है बाद मरता बदनिगाही के इर्तिकाब की। इसीलिए पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा अहमियत किसकी बयान फरमाई? दिल की। अला इन फिल जसद मुज़गा, याद रखो जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है। इज़ा सलहत सलहल जस्द कुल्लू, जब वो ठीक ठाक रहेगा तो सारा जिस्म क्या रहेगा, और अगर वो बिगड़ गया तो सारा जिस्म। अला वही कल्ब, याद रखो वो क्या है? एक तो वो दिल जो इंसान और तमाम जानवरों में होते हैं। आप जब किसी जानवर को चीरेंगे फाड़ेंगे तो वहां भी दिल निकलेगा नहीं निकलेगा? आदमी को खुदा ना खास आप चीरेंगे वहां भी क्या निकलेगा? दिल। ये दिल जो है ये तो आम हैवानात में भी होता है। एक है लतीफे कल्ब, वो एक गैर मादी चीज है, उसको आप तलाश करेंगे इंसान के अंदर वो मिलेगा नहीं कुछ। डॉक्टर हजरात तो देखते होंगे, ऑपरेशन अगर किसी को करोगे दिल को हाथ में भी ले लोगे, वहां कोई चीज आपको नजर आएगी या आएगी? कुछ भी नहीं, वो गैर मादी। ये जो दिल है ये तो क्या है? मादी। और वो जो लतीफे कल्ब है वो क्या है? गैर मादी। लेकिन उस लतीफे कल्ब का महल जो है यही जो जिस्मानी दिल है वो है। तो उसके जो वो गुनाह करने के असरात वो किस पर पड़ेंगे? वो जो लतीफे कल्ब है उस पर पड़ जाते। तो जैसे एक बादशाह दारु सल्तनत में बैठा हुआ, उसकी जिम्मेदारी ये है कि सरहदों पर क्या है? चौकसी बढ़ाए। जब भी हमला और दुश्मन हमला करेगा दारो संतनत पर करेगा तो, लेकिन करेगा कहाँ से? सरहदों से। इसीलिए अल्लाह पाक ने जो है सरहदों पर पहरा बिठलाने का मुकल्लब बनाया। قل للمؤمنین یغضوا من ابصار، کہو مومن مردوں سے اپنی نگاہ کو کیا کریں جھکائیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا رہے، محفوظ ہے. من سمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے کیا پائی، نجا. اگر خدا نہ خاصا کسی کے تمام اعضا بگڑے ہوئے ہیں، تباہ ہیں جسمانی اعتبار سے، لیکن اس کا دل کیا ہے، ٹھیک. اللہ کے یہاں بہت لائق خاطر، اللہ کے یہاں جو کسی کا ویلیو، کسی کی حیثیت جو بڑھتی ہے تو کس کو دیکھ کر، دل کو. دو آدمی، 50 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں ایک ہی امام کے پیچھے، ایک ہی مسجد میں. حدیث میں کیا ہے کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کسی کی نماز کا چوتھائی قبول، کسی کی نماز کا دسواں، کسی کی نماز کا نصف، کسی کا کم و بیش، اور کسی کی نماز کپڑے، پرانے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے. جو کسی کی ساری نماز قبول ہو گئی، کسی کی آدھی، کسی کی چوتھائی، کسی کی کم و بیش، کسی کی واپس کر دی گئی، یہ کس بنیاد پر؟ دل کی بنیاد. امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھیں گے تو قرآت تو کون کرے گا، امام ہی کرے گا. ظاہر بات ہے امام نے جو قرآت کی، اگر وہ قاری ہے تو سب کے لیے ہے، اور قرآن صحیح نہیں پڑھتا تو سب کے لیے ایسا ہی ہے وہ. اب جو اس کے مقتدیوں کی، کسی کی اتنی نماز قبول، کسی کی کم، کسی کی زیادہ، تو کس کی بنیاد پر؟ دل کی بنیاد. اس لیے مومن بندے کا کام ہے سب سے زیادہ فکر کس کی کرے، دل کی. دل نہ بگڑنے پائے، اور دل بگڑے گا تو اس کے اثرات کس پر پڑیں گے، تمام اعضا جوار. اس لیے جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں صاحبی دل ہے، صاحبی دل تو ہر کوئی ہے، لیکن ایک وہ دل ہے جو دل کہلانے کے لائق، ایک وہ دل. جیسے کہتے ہیں میں اگر تم کو واقعی آدمی دیکھنا ہے تو فلاں کو دیکھو، ڈاکٹر دیکھنا ہو تو فلاں کو دیکھو، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر بہت سارے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہلانے کے لائق وہ صاحبی دل. پر اللہ کے یہاں بھی ہے، قرآن پاک میں ہے نا، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. ان فی ذلک، اس قرآن پاک میں، لذکرا البتہ نصیحت ہے، لمن کان له قلب، اس آدمی کے لیے جس کے پاس کیا ہو، دل ہو. اب بتاؤ کوئی ایسا ہے جو بغیر دل کے ہے؟ لیکن پھر اللہ کیوں فرماتے ہیں کہ ان فی ذلک، بیجی بھی چلا ہوئے، ان فی ذلک لذکرا، کہ اس کے اندر البتہ نصیحت ہے کس کے لیے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس کیا ہو، دل ہو. تو معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ ان کے پاس دل ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ دل دل کہنے کے لائق. جیسے حدیث میں آیا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، کہ اس آدمی کی مثال جو اپنے پروردگار کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اس آدمی کی مثال جو اپنے پروردگار کو یاد نہیں کرتا، کم اصل حی والمیت، زندہ اور مردے کی سی مثال. تو جو آدمی اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ تو کیا اللہ کے نزدیک زندہ، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ کیا ہے، حالانکہ ہے وہ بھی زندہ، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لباس کے استعمال کرنے میں، اس جو اللہ کے یہاں زندہ ہے اس کے مقابلے یہ زیادہ کھاتا ہے بعض مرکب، لیکن اللہ کے نزدیک پھر بھی کیا ہے وہ، تو ایسے ہی کہ ان فی ذلک لذکرا، اس کے اندر نصیحت ہے اس آدمی کے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس کیا ہو، دل. اور عرف میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کیا ہے، صاحب دل ہے. کیا مطلب، یعنی اس نے اپنے دل کو تباہ اور ویران نہیں کیا. اس کے برعکس جس نے اپنے دل کو تباہ اور ویران کیا ہے، اس کے بعد گویا کہ دل ہے. تو آدمی کو چاہیے اپنے دل کو گندے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی زبان، اپنی آنکھ، نگاہ، کان، ہاتھ، پیر، اعضا جوارح کو کس میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، قابو میں رکھے. چند روزہ زندگی، کوئی مشکل مسئلہ؟ جیسے میں پہلے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ دین جو ہے الدین یسن حدیث میں ہے، الدین دین کیا ہے؟ آسان ہے نا حدیث، تو آسان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر آدمی دین پر چل سکتا ہے، اللہ نے کسی قوم کا مکلف بنایا ہی نہیں جو آدمی کر نہیں سکتا، اور کسی ایسے کام سے اللہ نے روکا ہی نہیں جس سے آدمی رک ہی نہیں سکتا، اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہر آدمی کر سکتا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہر آدمی اس سے کیا ہے؟ رک سکتا ہے، البتہ یہ کام کرنے کے لیے اور ان کاموں سے رکنے کے لیے کچھ دن تھوڑا سا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، بوجھ جسم پر اتنا نہیں نفس پر، کیونکہ نفس ہمارا دشمن، وہ ادھر راستہ ہی نہیں دیتا، چلنے ہی نہیں دیتا، قدم قدم پر رکاوٹیں ڈالے گا، لیکن جب نفس کو پتہ چل گیا اب تو میری چلنے والی ہے ہی نہیں، شیطان بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا اندر اندر والا، کہ جب کوئی آدمی دین پر چلنے لگتا ہے دین پر، اب اس کو بعض مرتبہ وساوس گھیر لیتے ہیں، مختلف قسم کے ایسے ایسے خیالات، آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان، یہ وساوس کا آ جانا اس کا مطلب یہ کہ شیطان نے ہتھیار ڈال دی، آدمی جب تک گناہ کی زندگی گزارتا ہے اس وقت کوئی وسوسہ خیال وغیرہ نہیں آتا، لیکن جب وہ دین پر چلنے لگا اب آدمی کو کیا گھیر لیتے ہیں؟ وساوس، ایسے ایسے خیالات گھیر لیتے ہیں کہ جو ہی نماز شروع کی کوئی ایسا دل میں خیال آ گیا کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں میری اس نماز پڑھنے سے نہ پڑھنا ہی اچھا ہے، تلاوت شروع کر لی ایسا کوئی وسوسہ آ گیا کہ یار اس تلاوت کرنے سے نہ کرنا ہی اچھا، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ان وساوس کی بنا پر نماز ہی، یہ جو وساوس اور خیالات کا آنا، لیکن آتے ہیں کس کے لیے؟ عام طور پہ جو دین پر چلنے لگے گا، اس سے پہلے نہیں آتے تھے، یہ وساوس کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ شیطان نے ہتھیار ڈال دی، اب تک تو وہ جرائم کرا رہا تھا، اب اس کو پتہ چل گیا کہ میں تو اس سے جرائم اب کروا نہیں سکتا، اس لیے چلو کم سے کم اس کو پریشان تو کر لوں، اس لیے حضرت تھانوی رحمہ نے کیا لکھا ہے کہ جو وساوس غیر اختیاری آتے ہیں ان کا علاج یہ کہ ان کے علاج کی فکر ہی نہ کرنے، یہ وجہ ہے نا حدیث پاک، پہلے بھی میں نے کبھی بتائیے کہ پیغمبر کریم علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اب تو ایسے وساوس ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ بن جائیں، یہ تو ہم کو برداشت، لیکن وہ جو وساوس دل میں آتے ہیں وہ زبان پر نہیں لا سکتے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اب قد وجد تموہا، کیا واقعی ایسا باتیں ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں، فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ خلم کلا ایمان کی علامت، اور ایک حدیث میں الحمدللہ الذی رد امر الشیطان الی الوسوسہ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے شیطان کے معاملے کو وساوس تک محدود کر دیا کہ اب کچھ نہیں کر سکتے، تو غرض ہے کہ دین آسان ہے، دین کے تمام حکموں کو بجا لانا بھی آسان ہے، اور دین کی منع کردہ چیزوں سے بچنا بھی کیا ہے؟ آسان، لیکن یہ آسان ہو جائے اس کے لیے تھوڑی سی مشکلات کو برداشت کرنا، آنکھ بد نگاہی کی عادی ہے، اس کی عادت کو بدلنے کے لیے تھوڑا بہت، اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے دودھ پینے کا عادی، اب ماں سے دیکھو، آپ نے بھی کتنی بار اپنے بھائیوں ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا، جب دو سال کی مدت ہو جاتی ہے تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے ہی دودھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جب پہلے پہلے اس بچے کا دودھ چھڑانا پڑتا ہے تو بچے کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اور روتا دھوتا ہے، پھر بعض مرتبہ والدہ جو ہے اپنے چھاتیوں کے اوپر کوئی کڑوی چیز، کبھی تیل، کبھی ایسی چیز لگاتی ہے کہ جس سے بچہ جو ہے آہستہ آہستہ، اب جب بچے سے وہ چھوٹ گیا، بڑا ہونے کے بعد اس کو پھر کہو، بعض مرتبہ بچہ جو ڈھائی سال کا ہوتا اس کو کہو بھائی والدہ کہتی ہے اس کو یا کوئی اور کہتا ہے، تو وہ خود نفرت سی کرنے لگتا ہے، اس کو انقباض سا ہو جاتا ہے، لیکن پہلے وہ چھوڑنے کے لیے کیا نہیں تھا لیا، یہی معاملہ ہے کس کا؟ نفس کا، کہ شروع میں جب اس کو ہم گناہ چھوڑنے کو کہیں گے یہ تو پورا بچے سے بھی زیادہ ادھر لپکے گا، لیکن آہستہ 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 عادت ڈال دیں گے تو پھر اس کو گناہوں سے خود بخود کیا ہو جائے گی؟ نہ، اللہ پاک ہماری دلوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری آنکھوں کی بھی، زبانوں کی بھی، آزا جوار کی، اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک اپنے حکم پر چلنا اور نافرمانی سے بچنا ہمارے لیے سہل و آسان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.